گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دار الافتاء اہل سنت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تعالی عز و جل اس کے لیے ایک قراءت اجر لکھ دیتا ہے، اور ایک قراءت احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دار الافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ عزوجل ہم کالز سلسلے میں شامل کریں گے اور ان کے جوابات مفتی صاحب سے حاصل کریں گے۔ پہلی کال چلا دیجیے۔
میں انوار اتاری بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ لوگ جیسے ایک مرلہ دو مرلہ تین مرلے کا گھر ہوتا ہے، پہلی سٹوری جو ہے وہ اسی جگہ پہ بناتے ہیں، اور جب دوسری سٹوری بناتے ہیں اوپر تو دو دو فٹ باہر جگہ نکال لیتے ہیں گلی کی طرف، جب تیسری بناتے ہیں تو اس سے بھی فٹ فٹ باہر آ جاتی ہے اور اوپر سے گلی بالکل بند ہو جاتی ہے۔ شرعی لحاظ سے کیا ایسا کرنا جائز ہے؟
انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ دوسری کال سنائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور محمد آصف اتاری عرض کر رہا ہوں سکھر سے۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ 10,000 روپے یعنی دیتے ہیں، اور 10,000 کے 20,000 کرتے ہیں، اور پھر اس کے جو ہے نا قسط میں پیسے لیتے ہیں، یعنی 2,000 روپے ماہانہ، تو اس طرح کرنا کیا یہ سود میں شمار ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال سنائیے۔
فاط احمد قادری اتاری یونان سے۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی جانور پالا صدقے کے لیے، مثلا مرغ یا بکرا، اگر وہ مثلا اسے سائل کو دینے کے لیے جا رہے ہوں، کسی کو دینے کے لیے جا رہے ہوں، تو اگر وہ رستے مار دیے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پہلی کال یہ ہے کہ جب مکانات بنائے جاتے ہیں، اب مکان کا رقبہ جو اس کی زمین تھی، مثال کے طور پر تین مرلے، پنجاب کے اندر مرلوں کے ساتھ ہوتا ہے، باب المدینہ کے اندر گز کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کی مثال کے طور پہ 100 گز تھی یا 5 مرلے زمین تھی، اب اس نے نچلی منزل تو اپنی جو اس کی زمین خریداری میں آئی تھی ملکیت میں، اس کے برابر برابر بنائی کہ 100 گز کے اوپر ہی مکان بنایا، اب جب دوسری منزل بنائی تو اب اس کا چھجا نکال دیا، 6 فٹ 4 فٹ باہر کی طرف نکال دیا، تو گویا کہ دوسری منزل جو ہے وہ 100 گز کے بجائے 105 گز پر آ گئی، تیسری بنائی تو اور آگے کر دیا، ایسا کرنا کیسا؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال میں دو باتیں مد نظر رکھی جائیں گی، ایک تو یہ ہے کہ شریعت کا یہ ضابطہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی ملک میں تصرف کرنے کا اختیار ہے،
ٹھیک ہے،
جو اس کی ملک ہے وہ اس میں جائز تصرف کر سکتا ہے،
صحیح۔
اور دوسری اہم اور ضروری بات اس میں یہ ہے کہ جو شہروں میں مکان بنائے جاتے ہیں تو اس میں کچھ قانونی تقاضے بھی ہوتے ہیں،
صحیح،
اور اس کے گورنمنٹ کے ایسے قوانین کہ جو ہمارے ہی فائدے اور ہمارے ہی بھلے کے لیے ہیں، اور اس میں کوئی ناجائز والا پہلو نہیں ہے،
صحیح،
تو ان کی اطاعت کی جائے گی اور ان قانون کو فالو کیا جائے گا، کیونکہ وہ ہماری ہی خیر خیری کے لیے بنائے گئے ہیں،
صحیح،
اور اب اگر ان کو فالو نہیں کیا جائے گا، ان قانونوں کی پرواہ نہیں کی جائے گی، تو دو صورتیں لازم آئیں گی، ایک تو یہ ہے کہ قانونی خلاف ورزی ہوگی،
ٹھیک،
اور قانونی خلاف ورزی کی صورت میں اس کا اپنا نقصان بھی ہو سکتا ہے،
صحیح،
کہ جو متعلقہ محکمہ ہوتا ہے اس کے لوگ آئیں گے، جب وہ قانونی طور پر بلڈنگ صحیح نہیں بنی ہوئی ہوگی، جو قوانین اور اصول ہیں اس کے مطابق وہ گرا دیں گے،
صحیح،
تو اس صورت میں اس کا اپنا ذاتی نقصان ہے،
ٹھیک ہے،
کہ بنا بنایا گھر جو ہے وہ اس کا گر جائے گا،
بڑی بڑی بلڈنگیں گرا،
بڑی بڑی بلڈنگیں اسی طرح گرا دی جاتی ہیں،
صحیح،
اس میں اس کا اپنا بھی نقصان ہے،
ٹھیک ہے،
اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ کہے کہ بھئی میں بچا لوں گا، تو اس میں اس کو یا تو رشوت دینی پڑے گی،
صحیح،
یا تو جھوٹ اور دھوکے بازی سے کام کرنا پڑے گا، یہ بھی جائز نہیں،
صحیح،
ہے، اور تیسری صورت یہ ہے محکمے والے ہیں وہ اس کے خلاف کارروائی کر کے اس کو جیل میں بھی کرا سکتے ہیں،
صحیح،
اور اس میں اس کی ذلت اور رسوائی والا پہلو بھی پایا جا رہا ہے،
خواری الگ ہوگی،
خواری الگ ہوگی، پھر وہی رشوتیں دینی پڑیں گی، تو اس لیے گورنمنٹ کے ایسے قوانین کہ جو ہماری خیر خائی اور بھلائی کے لیے ہیں تو ان کو فالو کیا جائے گا، تو عمارت بنانے کے لیے گورنمنٹ کے متعلقہ محکموں کے قوانین وضع ہیں،
ٹھیک،
کہ آپ کی اپنی جگہ ہے لیکن اس جگہ پر آپ یہاں سے بنیاد رکھیں،
ٹھیک،
اور ایک اعتبار سے عقلی طور پر سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے، جیسا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کی اصل بنیاد تو اصل اپنی جگہ پر رکھی اور پھر چھجا بڑھا کر آگے کر دیا، پھر اوپر اور چھجا کر دیا اور یوں گلی بند ہو گئی،
صحیح،
تو اس میں ہمارا اپنا بھی نقصان ہو رہا ہے،
ٹھیک،
کہ ہماری اپنی ہوا کا راستہ بند ہو گیا، اور پھر اس صورت میں جو گلیاں ہیں وہ اتنی جو ہے وہ تنگ و تاریک ہو جاتی ہیں کہ جرائم پیشہ افراد کا گھر بن جاتی ہیں،
صحیح،
اور اس سے قطع نظر خود ان کے لیے سب سے بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے کہ بعض گلیاں تو بعض جگہوں پر ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہاں آپ جنازہ بھی نہیں لے کر جا سکتے،
ایسا ہوتا ہے،
میت بھی آپ نہیں لے جا کر سکتے، چار پہی کے اوپر یا جو میت رکھنے کا وہ ہوتا ہے اس پر نہیں لے کر جا سکتے، تو اب اگر آپ کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی، آپ نے ایمبولینس کو بلانا ہے اور آپ کا گھر روڈ سے دور ہے،
صحیح،
اور ایمبولینس جو ہے وہ
گلی میں
آ ہی نہیں سکتی ہے، تو اب آپ کو مریض کو جو ہے وہ کندھے پر اٹھا کر لے کر جانا ہوگا یا جو ہے وہ کسی اور طریقے سے اٹھانا ہوگا،
ٹھیک ہے،
تو اس میں خود ہمارا اپنا نقصان ہے،
صحیح،
تو لہٰذا اچھا اب ہوا بند ہو گئی تو تنگ و تاریک جو ہے وہ گلیاں ہو گئیں، تو اس میں اٹھنے والی بیماریاں یعنی کہ دنیاوی جرائم پیشہ افراد کا گڑھ ہونا یا ان کی پناہ گاہ ہونا یہ تو ایک الگ بات ہے، اس کے علاوہ جو اس کے طبی نقصانات ہیں وہ الگ سے ہیں، تو لہٰذا اپنے ہی فائدے کے لیے اپنی ہی خیر خی کے لیے ایسا کام کیا جائے کہ جس میں اپنا بھی فائدہ ہو،
صحیح،
اور دوسرے مسلمانوں کا بھی فائدہ ہو،
ٹھیک ہے،
اور اس طرح کا کام نہ کیا جائے اگرچہ اپنی جگہ ہو کہ جس میں قانونی خلاف ورزی لازم ہے اور قانونی خلاف ورزی کی صورت میں پھر یا تو جیل جانا پڑے،
ٹھیک ہے،
یا پھر رشوت دینی پڑے یا دھوکہ دہی یا جھوٹ یا کچھ اور فراڈ کرنا پڑے، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں،
صحیح،
ہے، تو لہٰذا اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں جس میں ہماری اپنی خیر خی ہے اپنی خیر خی کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اور گورنمنٹ کے ایسے قوانین ہماری ہی خیر خی کے لیے جو وضع کیے جاتے ہیں کہ اس میں تمام اہل محلہ کے لیے سہولت ہے، تمام گلی والوں کے لیے سہولت ہے، آنے جانے کے لیے سہولت ہے، آپ نے کل اگر مکان بنانا ہے تو آپ سامان کہاں سے لے کر آئیں گے،
صحیح،
آپ کو جو ہے وہ جو چارجز ہیں وہ ایکسٹرا چارجز پڑیں گے کہ پہلے آپ روڈ تک لیں، روڈ سے پھر آپ گھر تک لیں،
ٹھیک،
اور پھر وہاں آنے کے لیے کوئی تیار ہے یا نہیں،
صحیح،
تو یہ بے شمار جو ہے وہ دنیاوی نقصانات اس میں ہمارے اپنے بھی ہیں،
صحیح،
اور وہ ناجائز والا پہلو بھی ہے اس میں، تو لہٰذا اس طرح نہیں کرنا چاہیے،
ٹھیک،
اور اس طرح قانون کو اگر ہم دھجیاں اکھیڑ کر اس طرح کریں گے بکھیر کر تو یہ کرنا بھی ناجائز ہوگا،
ٹھیک، حضور یہ دیہاتوں میں کر سکتے ہیں، کھلی کھلی جگہ ہوتی ہیں یا کوئی ایسی کالونیاں کہ جہاں پر بہت زیادہ وسیع گلیاں ہیں وہاں کوئی ایسی تکلیف بھی نہیں،
اس میں بھی یہ ہے کہ جو متعلقہ محکمے ہوتے ہیں ان کی طرف سے پہلے نقشہ پاس کیا جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
اور نقشہ پاس کرنے کے بعد پھر تعمیرات کی اجازت ہوتی ہے،
صحیح،
تو قانونی طور پر اس کا نقشہ پاس کروایا جائے،
ٹھیک ہے،
یہ تو شہروں کی بات ہوگی، گاؤں دیہاتوں میں عموماً جو ہے وہ متعلقہ محکمے نہیں ہوتے ہیں،
صحیح ہے،
لیکن گاؤں دیہاتوں میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ اگر کل موت میت بیماری پریشانی اس میں بھی آنا جانا ہے، محلے والوں نے بھی گزرنا ہے اور پھر آپ کو اپنی حاجات کے لیے بھی جگہ چھوڑنی ہے، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ عموماً پانچ پانچ چھ چھ دس دس فٹ کی گلیاں چھوڑی جاتی ہیں،
صحیح،
تو اس میں لوگ جو ہے وہ خود سے آگے جو ہے وہ جگہ کر لیتے ہیں جس کو ناپسند بھی کیا جاتا ہے، بعض سمجھدار اہل محلہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو گلی کو اس نے تنگ کر دیا ہے،
ٹھیک ہے،
تو لہٰذا اپنی خیر خی دوسرے لوگوں کی بھلائی کے لیے تھوڑی سی جگہ اگر اس لیے چھوڑ دی گئی کہ مسلمان یہاں سے گزریں گے اور مسلمانوں کو گزرنے میں آسانی ہوگی، تو انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا.
اچھا یہ تو تھا کہ خود مکان بنائیں اور غیر قانونی نہیں کرنا چاہیے، مکان پہلے ہی غیر قانونی بنا ہوا ہے، جیسے بلڈر حضرات جو ہے وہ پیسے بچانے کے لیے یا زیادہ پیسے کمانے کے لیے جو ایسا کر دیتے ہیں، تو اب اس کو پتہ ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، چھجا نکلا ہوا ہے، تو خریدنا جائز ہے اس کا؟
دیکھیں مکان تو وہ تو اصل میں ملکیت خرید رہا ہے،
ٹھیک ہے،
ملکیت کو خریدنا تو ناجائز نہیں ہے.
صحیح.
جو ناجائز تصرف ہے اب اگر اس نے خرید لیا تو اس ناجائز تصرف کو ختم کرے،
ٹھیک،
تو جو ناجائز تصرف جو ہوا ہوا ہے پہلے سے اس کا اس کو کوئی گناہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
اور خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح ہے
کہ یہ جائز جگہ خرید رہا ہے، صرف چھجا جو ہے وہ اس کا باہر نکلا ہوا ہے یا اس کی بنیاد صحیح جگہ پر نہیں ہے، تو اس بنیاد کو صحیح کر لے، چھجے کو صحیح کر لے، اور اگر یہ صحیح نہیں کرے گا تو جو اس کے بعد کے معاملات ہیں کہ متعلقہ محکمہ جات والے آئیں گے وہ چھجا کیا گرائیں گے، مکان کی پوری بنیادیں ہل جائیں گے.
صحیح.
وہ دیواریں کیا گرائیں گے، پورے کے پورے جو ہے وہ مکان کے جو کمرے ہیں وہ بھی ان کی بھی دیواریں ہل جائیں گی، کیونکہ وہ پیار محبت سے تھوڑی گراتے ہیں، تو بلڈوزر لے کر آتے ہیں اور بلڈوز کر دیتے ہیں.
ٹھیک ہے،
تو اس میں اپنا بھی نقصان ہے اور اس میں جو ہے وہ دیگر لوگوں کے لیے بھی نقصان کے پہلو ہیں، اور یہی بات جو ہے وہ دینی مدارس، دینی جو ہے وہ لوگ ہیں مساجد کے حوالے سے،
صحیح،
تو ان کو بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جو گورنمنٹ کے اس طرح کے قوانین ہیں جو ہماری خیر خی اور بھلائی کے لیے ہیں، تو وہ بھی ان کو فالو کریں.
مسجد
اور بات ہے کہ مسجد اور مدارس کو وہ احتراماً جو ہے وہ گراتے نہیں ہیں یا اس کے اوپر کاروائی نہیں کرتے ہیں، لیکن ایز اے مسلمان اور ایز اے دوسرے مسلمانوں کی خیر خی کے اور غیر قانونی جو کام ہو اس سے اجتناب کرنا چاہیے،
بلکہ ان کو زیادہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے.
اس میں یہ ہوتا ہے کہ انگلیاں اٹھتی ہیں کہ دیکھیں انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، تو لہٰذا ہر شخص کو ایسے تمام قوانین کا احترام کرنا ضروری ہے کہ جس میں ہماری اپنی بھلائی خیر خی ہے اور کوئی ناجائز والا پہلو نہیں ہے، اور پھر اگر ہم ان کی قانون شکنی کریں گے تو پھر اس میں ناجائز پہلو والی صورتیں بھی آ جائیں گی.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حضور دوسرا سوال آصف بھائی سکھر سے تھے کہ 10,000 روپے کسی کو دی، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ 10,000 روپے لیتے ہیں مثال کے طور پر، قسطوں میں لیتے ہیں 2,000 اور واپسی پر 20,000 دیتے ہیں، تو کیا یہ سود ہے؟
بالکل سود ہے کہ کسی کو جو ہے وہ 10,000 دے دیے اور اس سے 20,000 وصول کرنا، تو یہ قرض دے کر اس سے نفع حاصل کرنا ہے.
ٹھیک ہے،
اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ قرض کے جو نفع لے کر ہے وہ سود ہے.
صحیح.
اب اس کو چاہے قسطوں میں وہ لے، چاہے یک مشت جب واپس لے، یک مشت 20,000 لے لے، دونوں صورتیں ناجائز ہیں، سود ہیں.
ٹھیک.
اور سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو مسلمان کو اس بات سے بچنا چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے وہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہو.
ٹھیک.
یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ.
صحیح.
اب بندہ اگر کسی عام بندے کے بارے میں بول دیتا نا کہ تمہارے خلاف میرا اعلان جنگ ہے، تو اس سے جو ہے اس کی دشمنی، اس کی نفرت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں اس نے اس کے خلاف لڑنے کے لیے اعلان جنگ کر دیا. تو یہاں تو اللہ کے خلاف اعلان جنگ کا اعلان ہے، سودی کاروبار کرنا، سودی معاملات کرنا، تو مسلمان کو بچنا چاہیے. سود سے کوئی نفع نہیں پاتا ہے، سود سے کوئی پھلتا پھولتا نہیں ہے.
صحیح.
بلکہ سود ایک ایسا، یوں سمجھیں کہ بطور تمثیل کہہ رہا ہوں، کہ اگر پودے کو گندا پانی دیا جائے، کیمیکل والا پانی دیا جائے، بظاہر تو وہ لیکوڈ ہے.
صحیح.
اور یہ لگے گا کہ اس کو پانی دے رہے ہیں، یہ پھلے گا پھولے گا، لیکن اس کی جڑیں کاٹ کے
جلا دے گا.
آپ نے کبھی ایسا شخص زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا کہ جس نے سود لیا ہو اور وہ سرسبز و شاداب ہو. بظاہر سرسبز و شاداب نظر آئے گا.
صحیح.
لیکن جو سود اس کی جڑیں کھوکھلی کر کے اس کو در در کے دھکے کھلائے گا، لوگوں کے آگے رلائے گا، اور اس کا جو بعد میں حشر ہوگا وہ شاید آپ نے دیکھا ہو. میں نے تو بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، کیونکہ دارالافتاء میں بہت سارے لوگ رجوع کرتے ہیں.
بالکل.
اور پھر جو اس طرح کا دھکا کھا کر آتا ہے، روتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو آنسو سے کہ یہ سود کی وجہ سے ہمارا تمام کاروبار تباہ و برباد ہو گیا، اگرچہ ان کی دکان بڑی اچھی ہے.
صحیح.
اور اس کا مال بھی بھرا ہوا ہے، لیکن پیچھے جو سود نے
اس کی معاشی حالت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، جو لوگوں کے قرضے چڑھے ہوئے ہیں، دن رات جو قرض داروں کا تقاضا ہے اس کے گھروں پر آنا ہے، وہ اس کی رات کی نیندوں کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ لہذا سود والے معاملے سے مسلمان کو بچنا چاہیے، لازم ہے کہ وہ سودی معاملہ نہ کریں، کہ سود سے کوئی سرسبز و شاداب نہیں ہوگا، بلکہ سود اس کی معیشت کو بھی تباہ کر دے گا، اس کے دنیاوی سکون اور آسانیوں کو بھی تباہ و برباد کر دے گا۔
اچھا، یہ لینے اور دینے دونوں والوں کے لیے؟
جی ہاں، بالکل، لینا اور دینا سود کا یہ ناجائز ہے۔
ٹھیک ہے۔
سوال یہ تھا کہ اگر کسی نے صدقے کا جانور پالا ہوا ہے، بکرا یا مرغا، تو اب وہ دینے جا رہا ہے صدقہ، تو راستے میں وہ مر جاتا ہے، تو کیا صورت ہوگی؟ تو لوگ بعض اوقات یہ ایک نیت کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ جو بکرا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کروں گا، یہ ان کے ذہن میں نیت ہوتی ہے، تو اس نیت سے وہ دینا واجب نہیں ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر مر گیا تو شرن تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ اسی طرح کا دوسرا بکرا خرید کر جو ہے وہ صدقہ کرے۔ ہاں، اگر اپنے جو ارادہ ہے اس کو پورا کرنا چاہے تو انشاءاللہ اچھے ارادے اور اچھی نیت کا ثواب پائے گا، اور صدقہ کرنے کا مزید بڑا اس کو ثواب ملے گا۔
اچھا، یہ منت ہو سکتی ہے اس طرح کی؟
بعض صورتوں میں منت بھی ہو سکتی ہے کہ گھر میں بکرا کھڑا ہوا ہے، اس نے یہ منت مان لی کہ میرا بھائی جو ہے وہ صحت سے شفا یاب ہو جائے یا فلاں کام میرا ہو جائے، تو اس وقت میں یہ بکرا اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا۔ تو اس صورت میں وہ منت ہو گئی، اب اس صورت میں جو ہے وہ اس کو بکرا دینا ضروری ہوگا۔
ٹھیک ہے، اور وہ مر گیا تو اسی طرح کا اور؟
جی
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم۔ میرا نام عمران علی ہے، میں بکر سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی میں سوال عرض یہ ہے کہ حج جب پڑھا جاتا ہے تو جو مقامی لوگ ہیں ان کو بھی قصر نماز حج کے دوران یا وہ پوری نماز پڑھیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ایک اور کال۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام عبد المجید ہے، میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران میری آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، کیا اس میں میری نماز ہو جائے گی یا نہیں؟
انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کال سنائیے۔
ریاض بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ سر میرا سوال ہے کہ مسافر کے لیے سنتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو 92 کلومیٹر کے بعد مسافر ہو جاتا ہے سفر میں، اس کے لیے سنتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین کال حضور ہمارے پاس ہیں۔ عمران بھائی بکر سے انہوں نے سوال کیا کہ حج جب کیا جاتا ہے تو باہر سے جو لوگ جاتے ہیں وہ مسافر بھی ہوتے ہیں بعض صورتوں میں، مقامی لوگ جو وہاں پر حج کرنے جائیں تو وہ کیا کریں، وہ قصر نماز پڑھیں یا پوری پڑھیں گے، کیا حکم ہوگا؟
جو دیکھیں، مسافر وہ ہوتا ہے کہ جس نے جو 92 کلومیٹر کے ارادے سے سفر کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا اور شہر سے باہر ہو گیا، تو اب وہ مسافر کے احکام اس کے اوپر لاگو ہو گئے۔
صحیح۔
اب جو مکہ کا رہنے والا ہے وہ تو مسافر نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
وہ اپنی جو ہے وہ مکمل نمازیں ادا کرے گا،
ٹھیک ہے۔
یہ مسئلہ حج کے ایام میں کافی گردش کرتا رہتا ہے،
صحیح۔
اور وہ یوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ قصر کی ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ قصر کی جائے گی،
ٹھیک۔
تو اس میں یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ اگر قصر فرمائی ہے، تو وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو مدینہ شریف سے تشریف لائے تھے،
صحیح،
اس اعتبار سے آپ مسافر ہوئے اور قصر ہوئی،
ٹھیک ہے۔
تو یا دیگر صحابہ کرام نے پڑھی ہے قصر کی نماز، اس میں وہ مدینہ سے تشریف لائے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، تو ان کا وطن اصلی وہی تھا، تو وہ یہاں آ کر مسافر ہو گئے،
صحیح۔
تو اب اس اعتبار سے جو ہے وہ سفر والی یعنی کہ قصر کریں گے یا قصر کی گئی،
صحیح،
تو اب اس چیز کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں بھی قصر کرنی ہے،
صحیح، یعنی جو بھی حاجی ہے اس کو قصر
کرنی ہے، ادا کی گئی ہے،
ٹھیک ہے۔
تو ایسا نہیں ہے، قصر کے احکام تو مسافر کے ساتھ ہی ہوں گے،
صحیح،
جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں تو ان کے لیے قصر نہیں ہے، کیونکہ جو منا ہے یا عرفات ہے وہ اتنی مسافت پر ہی نہیں ہے،
صحیح۔
تو اس لیے مقامی لوگوں کے اوپر قصر نہیں ہے، جو باہر سے گئے ہوئے ہیں ان میں بھی پھر تفصیل ہے کہ جو مکے میں 15 دن جن کا قیام پورا ہو چکا،
ٹھیک،
اور اب وہ وہاں پہ گئے ہیں عرفات میں، مینا میں،
جی جی،
تو اب جو ہے وہ بھی جو ہے وہ مقیم کے حکم میں آ گئے.
صحیح.
اور بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ 15 دن کا قیام جو ہے وہ عرفات، مینا اور مکے میں ٹوٹل ملا کر 15 دن کا قیام بنتا ہے، تو اس صورت میں یہ مسافر ہی رہیں گے.
ٹھیک ہے.
اور جس کا 15 دن سے کم قیام ہے وہ بھی مسافر ہی رہے گا.
صحیح.
تو جن شرعی اعتبار سے جن کے اوپر قصر بنتی ہے، تو جن جن کے لیے قصر کے احکام ثابت ہوں گے صرف وہی قصر کریں گے. ہر شخص کے اوپر لازم نہیں ہے کہ جو بھی منا اور عرفات میں جائے تو وہ نمازوں میں قصر ہی کرے، ایسا نہیں ہے.
ٹھیک ہے. وہ اپنی کیفیت کو کسی عالم سے پوچھ لے،
اپنے وہ کیفیت کو بیان کر دے کہ بھئی میں یہاں کا رہنے والا ہوں، یہاں سے آیا ہوا ہوں اور اتنے دن ہو گئے ہیں، تو اب میرے لیے کیا ہوگا.
اور عموماً پہلے ہی پتہ ہوتا ہے ویزا کے اعتبار سے کہ فلاں فلاں دن ہم نے یہاں یہاں جانا ہے.
وہ اصل میں پتہ تو ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن پھر یوں ہوتا ہے کہ مستقل قیام مکہ میں 15 دن کا ہوا ہے یا نہیں ہے، دونوں جگہوں کا قیام ملا کر 15 دن ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو جو اس طرح کے احکام ہیں ظاہر ہے کہ اس کے لیے علماء سے پوچھنا پڑے گا. اور اس کی صحیح صورت اسی وقت ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب وہ مکہ میں ہوتا ہے یا مکہ سے باہر مینا اور عرفات میں جاتا ہے، تو اس وقت اس کے پاس پوری گنتی ہوتی ہے کہ میں اتنے دن جو ہے مجھے یہاں رہنا ہے اور اتنے دن مجھے یہاں جانا ہے. یا جب سفر کے لیے روانہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کے پاس پورا شیڈول واضح ہوتا ہے. اس وقت وہ اپنے نمازوں سے متعلق احکام کے قصر کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، علماء سے رابطہ کر.
جزاک اللہ. حضور عبد المجید بھائی نے سوال کیا کہ نماز کے دوران اگر آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جائے تو اب کیا نماز ٹوٹ جائے گی یا نماز باقی رہے گی؟
اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیماری کے سبب آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا،
آنکھوں کی بیماری
کے سبب اگر آنکھوں سے پانی نکلا، تو یہ جو بیماری کی وجہ سے نکلنے والا پانی ہوتا ہے یہ پانی بھی ناپاک ہوتا ہے اور یہ وضو کو بھی توڑ دیتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو لہٰذا اس صورت میں جب اس کا وضو ہی نہیں رہا تو نماز ہی نہیں ہوئی ہے.
ٹھیک ہے.
اس صورت میں تو اس کی نماز چلے گئی.
صحیح.
اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو آنسو نکل رہے ہوتے ہیں تو اس کو اپنے جو ہے وہ دامن سے پونچھ رہا ہوتا ہے یا اپنے امامے سے یا چادر سے وہ پونچھ رہا ہوتا ہے، تو یہ پانی ناپاک ہے.
صحیح.
اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اپنی قمیض کے دامن وغیرہ سے اس کو نہیں پوچھنا چاہیے کہ وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے.
صحیح.
یہ دوسری یعنی کہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا. وضو کر کے تو آ گیا لیکن پتہ چلا کہ وہ پونچھ پونچھ کے اتنی مقدار ہو چکی ہے کہ اس صورت میں نماز ہی نہیں ہوتی ہے، نجاست اتنی پھیل گئی ہے، تو اس صورت میں اس کو پونچھنے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے. اپنے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس سے نہیں پونچھنا چاہیے، اگر پونچھا ہے تو پھر اس کو دھونا پڑے گا.
صحیح.
یہ تو تھا کہ بیماری کے سبب سے جو ہے وہ نکلنے والا پانی. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، جمعیاں آ رہی ہوتی ہیں، تو بعض اوقات انسان جمعی لیتا ہے تو آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے. تو جو آنکھوں سے پانی نکلنا بیماری کے سبب سے نہ ہو وہ ناقض وضو بھی نہیں ہے.
ٹھیک.
اور اس سے نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا.
ٹھیک. اچھا حضور، یہ تو فرمایا کہ جو بیماری سے پانی نکلے گا وضو ٹوٹ جائے گا، اب کسی کا مسلسل ہی آ رہا ہے، نماز کا وقت ہے، تو اس کا وضو ہوگا کیسے، وہ نماز پڑھے گا؟
تو پھر اس کے لیے اگر کسی کا تسلسل کے ساتھ عذر ہے، پھر اس کے لیے جو شرعی معذور کے احکام ہیں تو اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ شرعی معذور کے زمرے میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. اس کا عذر پورے وقت تک اگر پھیل چکا ہے، پورے وقت رہا ہے، تو وہ پھر شرعی معذور بن جائے گا، پھر اس کے لیے شرعی معذور کے احکام ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے. اور شرعی معذور سے متعلق الحمدللہ اسی سلسلے کے اندر متعدد مرتبہ ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. جو تیسرا سوال تھا مسافر ہی کے حوالے سے کہ مسافر نماز میں قصر کرتا ہے، قصر یعنی کئی لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ 4 رکعتیں 2 پڑھنی ہوتی ہیں، سنتیں جو ہوتی ہیں نوافل ہوتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟
دیکھیں اس میں یہ ہے کہ سنت مؤقتہ تو وہ پڑھے گا،
صحیح،
ترک نہیں کرے گا، اور دیگر سنتیں بھی پڑھے گا، ان کو بلا وجہ ترک نہیں کرے گا.
ٹھیک.
لیکن اگر جو ہے وہ سفر میں کوئی خوف ہے، گاڑی یا بس نکلنے کا اندیشہ ہے اور بے اطمینانی ہے، تو اس صورت میں اگر وہ سنتوں کو ترک کر دیتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے.
لیکن سنتوں کو خامخواہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اب اگر ایک شخص اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا، آرام سے اطمینان سے وہاں پہ موجود ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں مسافر ہوں لہٰذا سنتیں نہیں پڑھوں گا، تو یہ صحیح نہیں ہے.
صحیح.
اور سنت مقدہ بھی پڑھے گا اور سنت غیر مقدہ بھی پڑھے گا, نوافل بھی پڑھے.
ٹھیک ہے.
اور اگر وہی والی سورت جو پہلے عرض کی گئی ہے
دوران سفر,
دوران سفر اس طرح کی ہے.
ٹھیک
ہے. کہ جس میں کوئی خوف ہے, اندیشہ ہے گاڑی کے نکلنے کا یا قافلے سے بچھڑ جانے کا, تو اس صورتوں میں اگر سنتیں چھوڑ دیتا ہے تو مواخذہ نہیں ہوگا. ٹھیک.
اچھا, جب سنتیں پڑھنی ہیں, جب امن کی حالت ہے اس کے لیے, تو پوری پڑھنی ہے یا ان میں بھی قصر ہوگی؟
قصر کا جو حکم ہے وہ فرض نمازوں کے لیے ہے.
ٹھیک ہے.
سنتوں اور نوافل میں قصر نہیں ہے.
صحیح.
سنتیں بھی پوری ادا کرے گا, نوافل بھی پورے ادا کرے گا. اور یہ جو قصر کا تعلق ہے وہ صرف فرض نمازوں کے ساتھ.
اچھا, یہ مغرب کی نماز اور وتر ان میں تو قصر نہیں.
فرض نمازوں سے مراد یہی ہے کہ جو چار رکعت والے فرض ہیں ان میں قصر کرے گا.
ٹھیک ہے.
جو دو رکعت والی ہیں تو ان میں قصر نہیں کرے گا کہ ایک رکعت
جیسے فجر ہے, مغرب ہے.
جی, دو تین والی ان میں قصر نہیں کرے گا, چار رکعت والی جو نمازیں ہیں ان میں قصر کرے گا فرضوں میں.
ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, آپ نے مسافر کی نماز سے متعلق سنا, وضو کے متعلق مسائل سنے. الحمدللہ اس سلسلے میں تو بیان کیے جاتے ہیں, لیکن وقتاً فوقتاً ہم آپ سے عرض کرتے رہتے ہیں کہ ان مسائل کی تفصیل کے لیے اور آسان تفصیل کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب نماز کے احکام, اس کو آپ تمام اسلام بھی حاصل کر لیجئے. یہ مختلف زبانوں کے اندر ہے, انگلش میں, اردو میں, سندھی میں اور بھی بہت ساری زبانوں کے اندر یہ دستیاب ہے. اس کتاب کو حاصل کیجئے, انشاءاللہ عزوجل نماز کے بے شمار مسائل, مسافر سے متعلق, نماز جنازہ سے متعلق, عید کی نماز سے متعلق, اور جو ہم عام طور پر نماز پڑھتے ہیں اس کے تمام مسائل, یعنی کم و بیش الحمدللہ اتنے مسائل ہیں کہ جو ہمیں ضرورت پڑتے ہیں وہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں. نماز کے احکام اس کتاب کو حاصل کیجئے. اگر آپ کے قریب مکتبۃ المدینہ کی کوئی شاخ موجود نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, دعوت اسلامی کے ویب سائٹ dawatislami.net اس پر آپ چلے جائیے, اس کے اوپر یہ کتاب مختلف زبانوں کے اندر موجود ہے. ڈاؤن لوڈ کیجئے, خود بھی پڑھیے, اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیے, دیگر جو اسلامی بھائی ہیں آپ کے جاننے والے مسلمان ان تک بھی اس کتاب سے متعلق آپ پیغام پہنچائیے. انشاءاللہ عزوجل جب وہ یہ کتاب پڑھیں گے, پڑھنے کے بعد عمل کریں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب حاصل ہوگا. مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جی, میرا نام خرم لودھی. مسئلہ یہ معلوم کرنا تھا, ایک شخص ہے, ان کے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی. اب وہ اپنے بچوں میں اگر وراثت تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو ان کا موقع یہ آتا ہے کہ ایک بیٹے کی زیادہ محنت ہے, ایک بیٹے کی کم ہے, تو جس کی زیادہ محنت ہے تو اس کا حق زیادہ ہے اور دوسرے کی محنت کم ہے تو اس کا حق کم ہے, تو اس کو کم دینے کی ان کی خواہش ہے. تو آیا کہ یہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, ایک اور کال دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت, میں محمد شہباز اقبال اطاری خارجہ سے کال کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, حضرت, نیو بارن بیبی جو بچہ نیا پیدا ہوتا ہے اس کے سر کے بال شرد یعنی شرد طریقے سے کتنے دنوں کے بعد صاف کرنے چاہیے؟
ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ایک اور کال سنائیے.
غلام فرید چانڈیو ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے یہ عرض ہے, جو بیوہ اور یتیموں کی زمینوں پہ جو قبضے کیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کچھ آپ بتائیں, قرآن کیا فرماتا ہے؟ جزاک اللہ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو تین کال ہیں. پہلی کال وراثت سے متعلق, اب یہ وراثت بنے گی کہ نہیں بنے گی, کہ ایک شخص, اس کے دو بیٹے دو بیٹیاں ہیں, وہ خود اپنی وراثت تقسیم کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری وہ اولاد کی جس کی زیادہ محنت ہے, جو زیادہ اس کی مدد کرتے ہیں, کام آتے ہیں, تو ان کو زیادہ دیا جائے اور جو کم کرتے ہیں ان کو کم دیا جائے. تو یہ درست ہے اس کے بارے تفصیل سے؟
وراثت اور عطیہ تحفہ, اس میں فرق ہے.
ٹھیک ہے.
وراثت بندے کی زندگی کے بعد جو مال تقسیم ہوتا ہے اس کو وراثت بولتے ہیں.
ٹھیک ہے.
جو ترکے میں چھوڑ جاتا ہے وہ وراثت ہوتا ہے, اور جو زندگی میں تقسیم کیا جاتا ہے یہ وراثت نہیں ہوتا, یہ تحفہ ہوتا ہے.
صحیح.
تو جو وراثت کے احکام ہیں وہ تو قرآن و احادیث میں مقرر ہیں.
ٹھیک ہے.
اور قرآن پاک میں پورا بیان ہے کہ کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے ترکے کو کیسے تقسیم کیا جائے گا اس کے ورثاء میں. تو جو اس کے اس وقت ورثاء موجود ہوں گے, جن جن کا شرعاً حصہ بنتا ہوگا, تو اس میں کسی کو جو ہے وہ کوئی کلیہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
کہ اس کو اتنا دے دیا جائے اس کو اتنا دے دیا جائے, وہ متعین ہے
صحیح
کہ کس کو کتنا ملنا ہے وہ اس کے مطابق دیا جائے گا,
ٹھیک ہے.
اور جو زندگی میں دیا جاتا ہے تو اس کو بھی عموماً لوگ جو ہے وہ وراثت ہی کی طرح سمجھتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں تقسیم کر کے جائیں تاکہ بعد میں ان میں لڑائی جھگڑے نہ ہوتے رہیں,
ٹھیک ہے.
تو یہ جو دینا ہے یہ وراثت نہیں ہے, یہ بطور تحفہ دینا ہے,
گفٹ,
ٹھیک ہے. اور جب تحفہ اولاد کو دیا جائے تو اس میں برابری ضروری ہے,
صحیح,
کہ تمام کو جو ہے وہ برابر برابر دیا جائے,
ٹھیک ہے.
ایسا نہیں ہے کہ کسی کو جو ہے وہ جو لڑکا ہے اس کو جو ہے وہ دگنا دیا جائے, لڑکی کو جو ہے وہ اس سے کم دیا جائے, یہ وراثت میں ہوتا ہے, تحفے میں نہیں ہوتا. اب یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص دکان پر گیا اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر, تو اب ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کو پوری ٹافی جو ہے وہ لے کر دے دے اور اگر دو بیٹیاں ہیں تو ان کو ایک پوری تقسیم کر کے دے دے, ایسا نہیں ہوتا ہے. تو ایک ٹافی جو بیٹے کو لے کر دی ہے وہی بیٹی کو بھی لے کر دی ہے,
ٹھیک.
تو اسی طرح یہ گفٹ ہے,
ٹھیک ہے.
تو اسی طرح گفٹ میں بھی والدین کو جو ہے وہ اپنی اولاد کو برابر رکھنا ہے, جتنا بیٹوں کو دینا ہے اتنا ہی بیٹیوں کو دے اور سب میں برابری بھی کرے,
ٹھیک ہے.
ایسا نہیں کرے کہ کسی کو کم دے کسی کو زیادہ دے اور اس میں کہ اس نے محنت کم کی ہے اس نے زیادہ کی ہے. تو جب تحفہ دے رہے ہیں تو تحفے میں محنت کا عمل دخل نہیں
برابر
ہے, وہ تحفہ ہے والد کی طرف سے,
ٹھیک ہے.
کہ میں اگر کسی کو تحفہ دے رہا ہوں تو میرے لیے کون کتنا کام کرتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے,
صحیح.
تو جب اولاد ہوگی خصوصی طور پر تو اس میں جو ہے وہ کمی زیادتی نہیں کی جائے گی. اور اگر کسی کو محروم کرنے کی نیت سے کسی کو زیادہ نوازنے کی نیت سے دے گا تو ایسا کرنا جائز بھی نہیں ہے,
صحیح.
لیکن ایک صورت یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ بیٹا فرما بردار ہے, دینی اعتبار سے دینی تعلیم میں مشغول ہے,
صحیح,
تو اس صورت میں اس کو زیادہ دیتا ہے کہ دوسرے کمانے والے ہیں یہ دینداری میں اچھے کاموں میں مصروف ہے تو ان کو جو اس کو جو ہے وہ ان سے ذرا زیادہ دے دیا جائے تاکہ یہ دین کے معاملے میں لگا رہے. تو اس صورت میں شرن کوئی حرج نہیں ہے, یہاں اس کا دینی کاموں میں یا اس کا فرما برداری میں والدین کے کاموں میں معاملات میں فرما برداری کے معاملات میں یہ اس کی والدین کی اطاعت کرنا یہ ایک ترجیح کا سبب ہے,
ٹھیک ہے.
اور اگر کوئی ترجیح کا سبب ایسا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں سب کو برابر برابر دے, اگر برابر برابر نہیں دے گا تو ایسا کرنا درست نہیں ہے,
ٹھیک ہے. دوسرا سوال, بچہ جب پیدا ہو تو اس کے بال کتنے دن بعد کاٹے جائیں؟
جب بچہ پیدا ہو تو ساتویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے,
ٹھیک ہے,
اور ساتویں دن ہی اس کے بال جو ہے وہ اتارے جائیں,
صحیح,
یہ اچھا طریقہ ہے,
ٹھیک ہے.
اور جتنے بال مطلب اتارے ہیں ان بالوں کی مقدار کے برابر چاندی صدقہ کر دی جائے تو یہ بھی بہت اچھی بات,
صحیح,
ہے کہ یہ بچے کے سر کا صدقہ بھی ہو جائے گا, عقیقہ بھی صدقہ ہے,
صحیح,
لیکن یہ مزید صدقہ ہو جائے گا. تو لہٰذا ساتویں دن جو ہے یہ بال اتارنے چاہیے.
وقت ہمارے پاس کم ہے, آخری سوال تھا, بیواؤں اور یتیموں کے مال پر زمینوں پر جو لوگ قبضہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں, قبضہ تو کسی کی زمین یا جگہ پر ہو ناجائز و حرام ہی ہے,
صحیح.
حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی کی بالشت بھر زمین دبائے گا تو بروز قیامت ساتوں زمینیں اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی. تو غصب کرنا کسی کی جائیداد کا مال کا یہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے, اس میں یتیموں اور بیواؤں کی تخصیص نہیں ہے. لیکن یتیموں اور بیواؤں کا خصوصی طور پر یہ کہ یہ کمزور ہوتے ہیں, اب طاقت کی بنیاد پر کوئی ان کے مال پر قبضہ کر لیتا ہے. اور یتیموں کے مال کے بارے میں تو خصوصی طور پر قرآن پاک میں بھی آیا کہ جو ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. اور اسی طریقے سے بیوہ کے مکان کے اوپر زمین کے اوپر اس اعتبار سے قبضہ کر لینا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے تو یہ بھی ناجائز و حرام ہے, اس کو اس کی وراثت سے محروم کر دینا. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کر دے گا کرے گا اللہ تبارک و تعالی جنت سے اس کی میراث کو قطع کر دے گا. تو لہٰذا یہ اس طرح کے قبضے, ناجائز قبضے, چاہے وہ یتیموں کے مالوں کے ہوں چاہے وہ بیواؤں کے مالوں کے ہوں یا یتیموں اور بیواؤں کے مالوں کے علاوہ کسی طاقتور کی کیوں نہ ہو, عام آدمی کی کیوں نہ ہو, تو یہ جائز نہیں ہے اور یہ انتہائی سخت جو ہے وہ گناہ ہے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں پھینکنے کے مترادف ہے یہ. آپ دیکھیں کتنی وعید ہے کہ ایک بلشت اور ساتوں زمینیں جو ہے وہ گلے میں ڈال دی جائیں گی, تو یہاں تو بندہ جو ہے وہ 40 کلو کا وزن نہیں اٹھا سکتا اور ساتوں زمینیں گلے میں ڈال دی جائیں, تو تصور کرے کہ اس وقت کتنا سخت عذاب ہے. لہٰذا اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے, ان کو خود سوچنا چاہیے جو اس طرح کے کرتے ہیں کہ ان کے بچے بھی ہیں اور انہوں نے ان کی بھی زندگی, ہم سب کی زندگی جو ہے وہ مختصر ہی ہے, کسی کی موت کا جو ہے ہر کسی کی موت کا وقت مقرر ہے اور کسی کو اپنی موت کا نہیں پتا. کل اسی کے بچے اگر یتیم ہو جائیں, اگر اسی کی بیوی بیوہ ہو جائے اور لوگ اس کے مال کے اوپر قبضہ کر لیں, تو اس وقت تصور کرے کہ کیا یہ اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے بچوں کے مال کے اوپر کوئی جو ہے وہ ظالمانہ غاصبانہ قبضہ کر لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس تمام اس طرح کے معاملات میں ڈرنا چاہیے, ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ قدرت کی طرف سے ایسا آ جائے کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے یا اس کے اعمال کی وجہ سے اس کی اولاد کو بھگتنا پڑے.
صحیح,
جب یہ اپنی اولاد اور اپنی ہونے والی اگر یعنی کہ جو اس کی بیوی خدا نہ کرتا اگر بیوہ ہو جائے, مرنا تو سب کو ہے,
ٹھیک,
اور یہ اس کے اسی طرح زمینوں پر قبضہ ہو جائے, تو یہ خود سوچ لے کہ پیچھے کیا ہوگا. تو اس لیے ان اس طبقے کے اوپر خصوصی طور پر رحم بھی کرنا چاہیے اور ویسے اپنے اوپر بھی رحم کرنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کی حق تلفیوں سے محفوظ کرے, ہم سب کی بے حساب مغفرت کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے, عمل کرنے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.